قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، پیارے بچوں، محترم ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ کل کہا گیا تھا کہ آج نفاق کے مسئلے پر گفتگو ہوگی. قرآن مجید میں منافقین کی تصویر، منافقین کی نفسیات، منافقین کی سرگرمیاں اور ان کے کالے کرتوتوں کا تذکرہ بہت سی صورتوں میں ملتا ہے، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں جن میں نفاق کے سلسلے میں بڑی دقیق بحثیں ہمیں ملتی ہیں. ایک یہ صورت، سورۃ النساء، جس کا مطالعہ رمضان کے شروع سے چل رہا ہے. ایک اور دوسری صورت سورۃ عنکبوت. ان دونوں صورتوں میں نفاق پر بڑی گہری بحثیں ہمیں ملتی ہیں، بہت دقیق اور بہت عمیق گفتگو یہاں ملے گی. پھر اور دو صورتیں ایسی ہیں جس میں زیادہ گہرائی اور ڈپ تو تلاش نہیں کیا جا سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ کا جوش کلام، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ان صورتوں میں ہمیں ملتی ہے. ایک سورہ سورہ توبہ ہے اور دوسری صورت سورہ منافقون. یہ چار صورتیں ایسی اہم ترین صورتیں ہیں جس میں نفاق کے مسئلے پر کافی طویل گفتگو ہوئی ہے. ویسے یہ سورہ نساء میں جو منافقین پر بحث آئی ہے، اس پر مجلس میں گفتگو کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. مجھے اس کا ادراک ہے، مجھے اس کا احساس ہے. اس کی دو وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پیورلی یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. کفر اور شرک چونکہ ظاہر ہوتا ہے، دنیا کے سامنے اس کے افعال واضح طور پر، مبرہن طور پر سامنے آ جاتے ہیں، لہذا اس پر گفتگو کرنا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. البتہ نفاق پر گفتگو کرنا بہت ہی پیچیدہ کام ہے، اس لیے کہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. آدمی ظاہر میں کچھ اور ہو، باطن میں کچھ اور ہو، اور اس کا اظہار کچھ اور ہو، اندرون میں کچھ اور ہو، تو ایک نفسیاتی مسئلہ بنتا ہے. اور اندرونی خانہ اور دل کے اندر کی بات کو بیان کرنا بہرحال کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر طویل گفتگو کی ہے اور ان کے کچھ علامات بتا دیے گئے ہیں کہ منافقین کون ہوتے ہیں. ایک تو دقت میرے سامنے یہ رہی ہے کہ یہ چونکہ نفسیاتی بحث ہے، دقیق بحث ہے، اور عوام کے سامنے اس کو بہت آسانی سے بیان نہیں کیا جا سکتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں تو مجھے خدشہ ہوتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ کہیں لوگ میری باتوں کو فتوے کی زبان میں قبول نہ کریں، اور میری باتوں سے کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آج امین صاحب نے فلاں فلاں لوگوں پر نفاق کا لیبل چسپاں کیا. میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو، اس لیے کہ بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے، بہت ہی حساس مسئلہ ہے، اور میں صرف قرآن مجید کی اس سورت کی روشنی کے اندر گفتگو کروں گا. حالانکہ اس سے باہر بھی جا کر گفتگو کی جا سکتی ہے، ضرورت میں باہر بھی جاؤں گا، لیکن صرف سورہ نساء کی تمام آیتوں کو میں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی کی روشنی میں آج کی گفتگو ہوگی. اور یہ جو کچھ ہے وہ قرآن ہی کے پس منظر میں اور اسی کی روشنی میں گفتگو ہوگی، اور آپ للہ اسے فتوے کی زبان میں نہ لیجئے، اور یہ نہ سمجھے کہ اس صفات کے لوگ جو ہمارے درمیان پائے جائیں ان پر میں نے نفاق کا لیبل چسپاں کیا، یہ میرا منشا اور یہ میرا مقصود نہیں ہے. یہ دو باتیں مجھے تمہیداً عرض کرنی تھی. نفاق پر اس صورت میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کا آغاز کرنے سے قبل دو تین باتیں یہ عرض کروں کہ نفاق پر ہمیں گفتگو کرنا چاہیے، ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن مجید سے ہمیں ہدایت اخذ کرنی چاہیے. اس کی وجہ دو وجہ ہیں. انفرادی طور پر اس لیے کہ ہم اپنا احتساب نفس کریں، ہم اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہیں، اس لیے کہ جیسے کفر اور شرک کو پہچاننا ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، ویسے ہی نفاق سے بھی بچنا ضروری ہے. اور اسلام کیا ہے یہ جاننا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی اسلام کیا نہیں ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے. اس لیے نفاق کے بارے میں معلومات کرنا چاہیے، اور نفاق کے بارے میں علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں اپنے دل کا جائزہ اکثر و بیشتر لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں نفاق ہمارے دل کے اندر گھر تو نہیں کر گیا، کہیں نفاق ہمارے دلوں کے اندر گھونسلہ تو نہیں بنا بیٹھا، کہیں نفاق ہمارے دل کے اندر انڈے بچے تو نہیں رکھ دیے. اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس کا ہمیں شعور ہونا چاہیے، اور بار بار ہمیں اپنے دل کا، اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ نفاق بہت ہی دبے قدم آتا ہے. نفاق کھلم کھلا سینہ تان کر نہیں آتا، بلکہ نفاق کی بیماری آتی ہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا لباس اوڑ کر اسلام کے صورت میں نفاق آتا ہے. لہذا نفاق کے بارے میں بہت ہی حساس ہونا چاہیے. خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی نفاق کے بارے میں بہت ہی اندیشہ ناک رہتے تھے. انہیں خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں میں نفاق میں تو مبتلا نہیں ہو گیا. سوچے کہ صحابہ کرام ان کا ایمان, ان کی پختگی, ان کی منزلت, ان کی قدر اور ان کا کیا مقام تھا, لیکن وہ خود محسوس کرتے تھے کہ کہیں میرے گھر کے میرے دل کے اندر نفاق تو نہیں پل رہا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ باہر نکلے, راستے میں جا رہے تھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. بیچ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. پوچھا کہ کیوں منافق ہو گئے ہو؟ فرمانے لگے حضرت حنظلہ کہ میں جب اللہ کے رسول کے دربار میں بیٹھتا ہوں, قرآن اور احادیث کی مجلس میں جب بیٹھتا ہوں تو میرے دل کی کچھ اور حالت ہوتی ہے, میرے ایمان کی کچھ اور حالت ہوتی ہے, لیکن میں جب گھر جاتا ہوں بیوی بچوں کی طرف پلٹتا ہوں تو میرا ایمان مجھے لگتا ہے کہ کم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. میری ایمانی حالت, میری قلبی حالت وہ نہیں ہوتی جو اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوا کرتی ہے, لہذا میں سمجھتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو میں بھی منافق ہو گیا. دونوں اللہ کے رسول کے دربار میں گئے اور فرمانے لگے کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, معاملہ یہ اور یہ ہے. پیارے رسول نے انہیں سمجھایا کہ یہ نفاق نہیں ہے, یہ قدرتی اور فطری بات ہے کہ جب دینی ماحول میں مجلس میں بیٹھو گے تو تمہارا ایمان اس کا پارا چڑھنے لگے گا, اور پھر جب تم اپنی دنیاوی دھندوں میں اور مشاغل میں پھنسو گے تو یقیناً اس کی کیفیت کچھ کم ہوگی, لیکن یہ نفاق نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے کہ تم نے ایمان کے مراتب کو اور درجوں کا فرق کر لیا. اللہ کے رسول نے ان کی ہمت افزائی کی اور بھیجا. اس طرح سے صحابہ اکرام کے بعد تابعین میں, تبع تابعین میں بڑے بڑے ائمہ میں ہم پاتے ہیں کہ نفاق کے بارے میں بہت چوکنا تھے, چوکس تھے, بہت محتاط تھے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نفاق سے صرف منافق ہی مطمئن ہو سکتا ہے. نفاق کی حالت سے صرف منافق ہی مطمئن ہو سکتا ہے, ورنہ کبھی مومن مطمئن نہیں ہو سکتا, اور وہ ہمیشہ اپنے دل کی ٹوہ لگاتے رہے گا اور دیکھے گا کہ کہیں نفاق اس کے اندر گھر تو نہیں کر گیا. یہ ایک انفرادی معاملہ ہے. ایک اجتماعی معاملہ, یہ تمہیدی بات ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہم ٹاپک سے ہٹ کر گفتگو کر رہے ہیں, بلکہ قرآن مجید کی ان آیتوں میں جو کچھ گفتگو آئے گی اسی سلسلے میں یہ تمہید باندھی جا رہی ہے. دوسرا مسئلہ نفاق کا یہ ہے کہ اجتماعیتوں میں, جماعتوں کے اندر, تنظیموں کے اندر, بالخصوص ان تحریکات کے اندر جو اسلام کے غلبے کے لیے کام کر رہی ہیں, وہ تحریکات اسلامی دنیا بھر میں, دنیا کے مختلف چپوں کے اندر, مختلف گوشوں کے اندر وہ دشمنان اسلام سے نبرد آسما ہیں, وہ لڑائی میں, جنگوں میں مصروف ہیں اور ہر جگہ ہر طریقے سے اسلام کو غالب کرنے کی کوششیں جاری ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان تحریکوں کو جہاں امریکہ کا اور جہاں رشیا کا یا جہاں دیگر یہودی قوتوں کا جہاں ایک مسئلہ ہے, ایک پرابلم ان کے سامنے ہے, وہیں خود اپنے گھر کے اندر خانہ ساز جو منافقین ہیں ان کا بھی بہت بڑا خطرہ ان کے سر پر لاحق ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں اسلامی تحریکیں, اسلامی جماعتیں اسلام کو غالب کرنے کی کوششوں میں سرگرم ہیں, وہاں آپ دراڑیں دیکھیں گے, وہاں آپ تفرقہ دیکھیں گے, وہاں آپ مختلف دھڑے بندیاں دیکھیں گے. یہ سب اس وجہ سے کہ نفاق کا مرض جب پلنے لگتا ہے تو پھر اچھی اچھی تحریکوں کو یہ کھوکھلا کر دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی تحریکوں کی کیا بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عظیم اسلامی تحریک برپا تھی اس کے اندر منافقین پلتے تھے, تو آج کل کے چھوٹی چھوٹی جماعتوں اور تحریکوں کے اندر کیوں نہیں پلیں گے؟ لہذا اسلام کے غلبے کی جو کوششیں ہوں گی ان جماعتوں, ان تحریکوں, ان پارٹیوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ نفاق کی نشاندہی کریں, نفاق پر وہ نگاہ رکھیں اور منافقین کی وہ اصلاح کی کوشش کرتے رہیں. یہ دو وجہ سے ہمیں نفاق کے مسئلے پر بہت تفصیلی گفتگو کی ضرورت پڑتی ہے. اور آج مت مسلمہ ایک بہت بڑی تعداد میں دنیا کے اندر پائی جاتی ہے. 1 ارب سے زیادہ اس کی تعداد ہے, 54 ممالک سے زیادہ اس کے ہاتھوں میں ہیں. دنیا کے معدنیات, پیٹرولیم اور پھر فرٹائل لینڈ اور بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس ممالک میں دے رکھی ہیں, لیکن ان سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آج دست نگر ہیں, سرنگو ہیں, اور جو سپر پاورز مانے جاتے ہیں یا جو سپریم پاور اس وقت دنیا کے اندر سیاسی قوت ہم دیکھتے ہیں اس کے سامنے مسلمان سجدہ کرتے ہیں, اس کے سامنے عاجز ہو کر اس وقت دنیا کی بڑی بڑی مملکتیں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑی نظر آتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ اسلام تو نہیں بدل گیا, انسانوں کی فطرت تو نہیں بدل گئی, مسلمانوں کی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ان کے اندر وہ ایمان کی پختگی باقی نہیں رہی اور ان کے اندر مختلف امراض گھر کرنے لگے. کہیں دبے پاؤں شرک اندر آ گیا, کہیں دبے پاؤں نفاق ان کے گھروں کے اندر آ گیا. اس طرح سے مختلف امراض نے انہیں اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے, اور امت مسلمہ کو تطہیر کی بڑی ضرورت ہے, اور امت مسلمہ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ضرورت ہے کہ شرک کن کن راستوں کے اندر اس اسلام کے اندر آ چکا, مسلمانوں کے اندر آ چکا, نفاق کن کن راستوں کے اندر ان کے اندر آ چکا ہے, یہ سب مسلمانوں کو جاننے کی ضرورت ہے. اور اپنی اس وسیع تعداد کے باوجود اگر آج ہم کمزور ہیں تو اس کی وجہ یہ محسوس ہوتی ہے کہ اس طرح کی بیماریاں ہمارے اندر آ چکی ہیں. اب ہم نفاق کی طرف چلتے ہیں جس میں اس صورت میں گفتگو ہے. نفاق کا جو لفظ ہے اس کی تشریح اتنی جان لیجئے کہ اندر گھس کر باہر نکل جانا, داخل ہونا ایک دروازے سے اور دوسرے دروازے سے نکل جانا, یہ نفاق کا جو ہے لفظی مفہوم بیان کیا جاتا ہے. جو سرنگ اور جو ٹنلز بنائے جاتے ہیں ان ٹنل کو بھی نفقہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک طرف سے سوراخ کیا جاتا ہے راستے گھسنے کا اور دوسری طرف نکلنے کا راستہ بنتا ہے, لہذا ٹنل کو بھی اسی لیے نفقہ کہا جاتا ہے. یہ اسلام کے اندر ایک دکھاوے کے لیے داخل ہونا پھر اس سے باہر نکل جانا اپنی مفادات کی خاطر, اس کو نفاق کہا جاتا ہے. انہیں ایک راستے سے داخل ہو کر دوسرے راستے سے نکل جانا, یا ان معنوں میں بھی کہ ایمان دل کے اندر گھس کر باہر نکل گیا ہو تو وہ بھی نفاق کی علامت ہے. ایمان کسی بھی صورت میں داخل ہوا کچھ دیر کے لیے لیکن دوسرے راستے سے دل سے اگر وہ نکل چکا ہے تو اس کو بھی نفاق کہیں گے. نفاق کی جو قسمیں اس صورت میں بحث میں آئیں گی ان میں سے دو قسمیں جو بنیادی قسمیں ہیں وہ ہے ایک اعتقادی منافق. نفاق کی ایک قسم ایک کیٹیگری اعتقادی ہے, فکری ہے یعنی ذہنی طور پر, اور دوسرا نفاق ہے عملی نفاق. ان دونوں کو ہم نے چارٹ میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ منافقین میں سے ایک تو اعتقادی منافقین جن کی فکر, جن کا ذہن, جن کی سوچ وہ اسلام کے قریب نہیں بلکہ کفر سے قریب ہے, اور ایک عملی طور پر مسلمان ہوتے ہیں اور وہ اسلام سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن کفر سے دور ہوتے ہوئے بھی کفر کے بہت سے شائبے ان کے اندر پائے جانے لگتے ہیں. ایک اعتقادی منافقین, ایک عملی منافقین. اعتقادی منافقین میں بھی ہم دو کیٹیگری کریں گے اور یہ سب اسی سورہ میں ملے گی آپ کو یہ باتیں. ایک تو اعتقادی منافقین میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کو اندر سے گھس کر تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, اسلام کے قلعے کے اندر گھستے ہیں دبے پاؤں اور وہاں ڈائنامائٹ بچھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلام کے قلعے کو بھک سے اڑا دیں. یہ ان کی سازش ہوتی ہے, یہ ان کی کوشش ہوتی ہے, اور آج کی موجودہ دنیا میں بھی اس طرح کے منافقین پائے جاتے ہیں. یہودیوں کے یہ ایجنٹ بنتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر یہ اپنا مقام پیدا کرتے ہیں, بلند مقام تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے پوری امت کو اضمحلال کا شکار کرتے ہیں, پوری امت کو ایمان سے دور کرنے اور حقیقی اسلامی اسپرٹ سے دور کرنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں. پہلا گروپ, پہلی کیٹیگری وہ ہے جو اسلام کو اندر سے اڑانے اور اسلامی عمارت کو سبوتاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تمنا تو یہ نہیں ہوتی لیکن جن کی خواہش صرف یہ ہے کہ ان کے مالی مفادات محفوظ ہوں, یعنی مفاد پرست منافقین. یہ اعتقادی منافقین میں دو لوگ ہو گئے. عملی منافقین میں ایک تو شک و ریب میں, تردد میں مبتلا ہونے والے, ڈاؤٹس کا شکار ہونے والے, اسلام پر شرح صدر نہ ہونے والے منافقین ہیں اور یہ آج بھی پائے جاتے ہیں. اور دوسری طرف عملاً اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن دنیا کے جب مسائل ان کے سامنے آتے ہیں تو دنیاوی مسائل میں ایسے الجھتے ہیں کہ اسلامی احکامات کو قربان کر دیتے ہیں اور دنیا کو اس پر ترجیح دے بیٹھتے ہیں. عملی منافقین کی یہ دو کیٹیگری ہو گئے. اب ہم ذرا تفصیل سے ان آیتوں کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں. پہلا جو کفر و ارتداد کے سازشی مبلغ, کہ کفر اور ارتداد یہ دونوں کے وہ مبلغ ہیں, پکے مبلغ ہیں, چاہتے ہیں کہ کفر کی راہ پر مسلمان بھی چلیں, کفر پر شرک پر مسلمان چلیں. اور پھر آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو خاص کیٹیگری ہے جسے ہم ایتھسٹ کہتے ہیں, نہ وہ کفر کرتے ہیں نہ ان کا خدا ہے نہ شرک کرتے ہیں بلکہ کوئی خدا نہیں ان کی زندگی میں, تو ان تمام کے مبلغین مسلمانوں کے اندر آج پائے جاتے ہیں. مسلمان کا نام رکھتے ہیں, مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں لیکن وہ مبلغ ہوتے ہیں کفر کے, وہ مبلغ ہوتے ہیں ارتداد کے, وہ مبلغ ہوتے ہیں بے خدا نظام کے, ایتھسٹ نظام کے وہ مبلغ ہوتے ہیں. ان تینوں قسم سے مبلغین آج مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. قرآن مجید میں یہاں کہا گیا آیت نمبر 88 میں, پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں, حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے, وہ اسلام کے اندر اب نہیں بلکہ وہ کفر کی طرف پلٹ چکے ہیں. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو, حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یہ منافقین کی پہلی وہ کیٹیگری ہے جو اسلام سے پھر چکی ہے, اور یہ منافقین کفر سے قریب ہیں بلکہ کفر کے علمبردار ہیں, کفر کے سازشی مبلغین ہیں. خود آج ہندوستان کے اندر وہ تنظیمیں, وہ جماعتیں جو اس ملک کے اندر ہندو آیا پرستی کی تحریکیں چلاتی ہیں, ہندو نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمان پائے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کفر کا نظام، ہندوئزم کا نظام، وید کا نظام، منوسمرتی کا نظام اس ہندوستان کے اندر غالب کرنے کی جو تحریکیں کوشش کرتی ہیں، ان کے اندر بھی آپ مسلمان چہرے دیکھیں گے، مسلمانوں کے نام دیکھیں گے. یہ دراصل کیا ہے؟ وہی وید کے علم بردار، وہی کفر کے علم بردار، وہی شرک کے علم بردار، وہی منوسمرتی کے علم بردار ہیں، لیکن وہ لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں مختلف صورتوں کے اندر، مختلف کام وہ کرتے ہیں. حقیقت میں وہ نفاق کے اصل سب سے اعلیٰ ترین ائمہ پائے جاتے ہیں، ائمۃ الکفر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے منافقین اصل میں یہود میں پائے جاتے تھے. ہم نے سورہ آل عمران میں جب گفتگو کی تو اس وقت بہت تفصیلی گفتگو کی تھی کہ یہود کے علماء میں سے ایک طبقہ ایسا تھا جو بالخصوص مسلمانوں کے اندر شک تردد پیدا کرنے کے لیے وہ صبح اسلام کا اعلان کرتے تھے اور شام کو کفر کا اعلان کرتے تھے. یہ اس وجہ سے کہ یہود کے بڑے بڑے علماء اگر صبح میں اسلام کا اعلان کریں اور پھر شام میں اسلام سے برگشتہ ہو جائیں تو عام مسلمان جو نئے نئے کچے قسم کے مسلمان تھے، جو بدو قسم کے مسلمان ہوتے تھے، جو ولیجز کے آئے ہوئے مسلمان اس زمانے میں ہوتے تھے، ان کے اندر وہ تردد پیدا کر جاتے تھے. اس لیے کہ بھائی یہود کے یہ بڑے بڑے علماء، یہ چودھری لوگ، ان کی چودراہٹ مدینے کے اندر بہت طویل زمانے سے قائم ہے، یہ وحی الہی کو جانتے ہیں، ان کے اندر انبیاء آ چکے تھے، یہ کتابیں رکھنے والے لوگ ہیں، یہ سب کچھ لوگ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم کے اندر گئے اور واپس آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام پیش کرتے ہیں اس کے اندر دال میں کچھ کالا ہے، اس کے اندر یقیناً کچھ خرابی ہے. اور یہ لوگ بھی باہر آ کر کہتے تھے کہ بھائی مت پوچھو، اسلام اپنے ظاہر میں، رنگ و روغن میں بہت ہی جاذب ہے، بہت ہی دلکش ہے، لیکن اندرون کا حال مت پوچھئے، ہم لوگوں سے پوچھئے، ہم نے اندرون قلعہ کا حال دیکھا ہے، واللہ ایسا کوئی مذہب ہم نے نہیں دیکھا، بچو اس سے. ظاہر میں تو یقیناً ایک دلکش ریلیجن نظر آتا ہے لیکن اندر کا حال ہم جانتے ہیں. یہ یہود صبح ایمان لا کر شام میں مرتد ہوتے تھے اور اس طرح سے وہ ارتداد کی تبلیغ کرتے تھے، کفر کی وہ تبلیغ کرتے تھے. اور کفار مشرکین بھی ان یہود کی طرف، ان یہود علماء کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ بڑے بڑے علماء، ہم تو چلیے کافر ہیں، ہم تو چلیے مشرکین ہیں، ہمارے درمیان کوئی نبی طویل مدت سے مکے کے اندر نہیں آیا، لیکن یہ یہود تو تورات رکھنے والے، یہ جانتے ہیں کہ پیغام وحی کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے. جب یہ علماء کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کچھ گڑبڑ ہے تو ان علماء کی اتباع کرنی چاہیے، ان علماء کی تقلید کرنی چاہیے، اور صحیح لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح نہیں ہے. تو اس طرح سے کفار و مشرکین ان منافقین کا استعمال کر کے اسلام کے خلاف سازشیں رچتے تھے. تو ایک تو یہ وہ لوگ ہو گئے. اس کے بعد دوسری کیٹیگری وہ ہے جو دشمنان اسلام کے جاسوس ایجنٹ وہ ہوتے تھے، جو مسلمانوں کے اندر آتے تھے، مسلمانوں کی باتوں سے، ان کی رازوں سے وہ واقف ہوتے تھے، اور پھر واپس جا کر یہود کے جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کی مجلسوں میں مسلمانوں کا سارا حال بیان کرتے تھے، ان کی جنگی پالیسیوں کو نوٹ کرتے تھے، وہاں جا کر سناتے تھے، پھر اس کے مطابق راتوں میں بیٹھ کر سرگوشیاں کیا کرتے تھے. یہود بھی اور کفار و مشرکین بھی دونوں مل کر بھی کبھی کبھی سازشیں کرتے تھے اور مسلمانوں کی جنگ چالوں کو توڑنے، ناکام بنانے کی یہ پوری کوشش کرتے تھے. ان دشمنان اسلام کے یہ جو سیاسی عزائم لے کر آگے بڑھتے تھے، ان کے کاموں میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی ٹوہ لگانا اور ان کے رازوں کو نکالنا، اور دوسری طرف سنسنی پھیلانا. مسلمانوں کے اندر آتے تھے اور بہت سی خبریں ایسی پھیلا دیتے تھے کہ مسلمان کمزور اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتے تھے، اور اس طرح سے سنسنی خیز خبریں وہاں پھیلایا کرتے تھے. اس کے بعد قرآن مجید آیت کے آیت نمبر 81 سورہ نساء میں وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع و فرمان ہیں، وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع و فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتا ہے، اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. یہ آیت نمبر 81 میں یہ بات آتی ہے کہ یہ منہ پر تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن رات میں جا کر یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں. پھر ان کا یہ جو کام ہے آیت نمبر 83 میں، 83 میں آیت نمبر 80:3 میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ایجنٹ ہیں مسلمانوں کے اندر، یہودیوں کے ایجنٹ، کافروں کے ایجنٹ، ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے اندر پست ہمتی پیدا کرنے کے لیے افواہیں پھیلائی جائیں. آیت نمبر 83 میں کہا گیا، میں نے آیتوں کو وائٹ پیپر میں اس لیے لکھ لیا کہ آیت نمبر 81, 83 پھر 140, 142 اگر صفحات پلٹتے رہیں تو پھر کنفیوژن ہو جائے گا، اس لیے ہم نے اس کو ایک ترتیب سے یہاں لکھ لیا ہے، ورنہ سورہ نساء ہی کی یہ سب آیتیں ہیں. آیت نمبر 83 میں انہیں ایجنٹوں کے بارے میں کہا جو دوسرے دائرے میں ہے، فرمایا گیا یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ یہ اگر رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں، تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. یہ یہودی جو شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں, شیطانیت ان کی مزاج میں, ان کی فطرت میں, ان کی سرشت میں داخل ہے. یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت ہوں گے مختلف قسم کی افواہیں پھیلاتے تھے. ایک افواہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آ کر ایک مسلمان, ظاہری طور پر مسلمان تھا لیکن حقیقت میں منافق تھا, اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے طلاق دے دی ہے. ابھی جب خبر پھیلی, یقیناً ایک بہت بڑا لیڈر, مسلمانوں کا سب سے عظیم قائد, مذہبی قائد, پیشوا, امام, رہبر, رہنما, رسول, مطاع, اگر اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے تو معاملہ یہ کہ کہیں کھٹپٹ ہے, مرد اور عورتوں کے درمیان, شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ کھٹپٹ ہو گئی, لہٰذا مسلمانوں کے اندر پریشانی پھیلی. حضرت عمر کو معلوم ہوا, حضرت عمر گئے اور اللہ کے رسول کے گھر پر دستک دی, معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب جھوٹی خبریں تھیں. پھر آپ نے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور ڈانٹا, پھٹکارا ان تمام لوگوں کو, کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ کون کس قسم کے منافقین تھے. لہٰذا ڈانٹ پھٹکار کے حضرت عمر نے اور کہا کہ اس طرح کے افواہیں اڑا کر تو مسلمانوں کو پس ہمت کرنا چاہتے ہو. تو اس کے بعد اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر واقعی بھی اس طرح کوئی خبر ملتی مسلمانوں کے حق میں یا مسلمانوں کے خلاف میں کوئی بھی خبر ملتی تو ان لوگوں کو چاہیے تھا, یعنی مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کے اہل عقد لوگ, جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں, ان تک پہنچاتے. وہ لوگ بیٹھ کر آپس میں مسئلے کا کوئی تصفیہ کرتے, ان کا یہ کام نہیں تھا کہ عوام کے اندر اس بات کو پھیلاتے. لہٰذا معلوم ہوا کہ کوئی بھی خبر مسلمانوں کے حق میں یا اس کے خلاف میں کوئی بات پہنچے تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو مجلس شورا ہوگی, مسلمانوں کے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہوں گے, ان تک بات کو پہنچائی جائے, عوام کے اندر سنسنی پھیلائی نہ جائے. یہ گویا کہ دوسرا کیٹیگری ہے, دوسرا گروپ ہے. اور تیسرا گروپ وہ ہے تفرقہ انگیزی کا علم بردار, یعنی مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا کسی بھی طرح سے. مسلمان بن کر رہیں, مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں جائیں, مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں جائیں, مسلمانوں کی جماعت میں اٹھتے بیٹھتے رہیں, ان سے خوب دوستی کریں اور ان کے درمیان دراڑیں پیدا کریں, ان کے اندر تفرقہ پیدا کریں, ان کو آپس میں پھاڑ دیں, ان کے درمیان لڑائی جھگڑا کھڑا کر دیں. یہ منافقین کی کوشش تھی. سورہ نساء میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں ہے, اس پر تفصیلی گفتگو سورہ منافقون میں آپ کو ملے گی, لہٰذا وہاں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. البتہ سرسری طور پر اتنا بتا دوں کہ ایک جنگ میں ایسا ہوا, غزوہ بنی المصطلق سے صحابہ اکرام آ رہے تھے, راستے میں آپ لوگوں نے پڑاؤ کیا, پانی کسی کنویں سے کھینچنے کی ضرورت تھی, سینچنے کی ضرورت تھی, تو حضرت عمر کا ایک غلام جو مہاجر تھا وہ اور ایک انصاری کا غلام دونوں گئے اور کسی وجہ سے دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو گئی. ہوتا ہے انسانوں کے درمیان, اور بالخصوص چونکہ وہ لوگ غلام تھے اور ڈر تھا کہیں آقا کے سامنے جانا ہے, پانی جلدی سے لے جانا ہے, ممکن ہو یہ بھی وجہ ہو, دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو گئی, کسی وجہ سے لڑائی ہو گئی. فوراً عبداللہ بن ابئی جو منافقین کا سردار تھا وہ اس جگہ پہنچا, دیکھا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان لڑائی پیدا ہو گئی, لہذا اس نے خوب اکسایا اور انصار سے کہا, جب انصار بھی جمع ہو گئے, مہاجرین بھی جمع ہو گئے, دونوں کے درمیان جب گفتگو شروع ہو گئی, تو میں اور تکرار کی نوبت آئی, تو عبداللہ بن ابئی نے کہا کہ انصار تم لوگوں کی اصل میں غلطی ہے, مدینے والوں کی تمہاری غلطی ہے کہ تم ان نہتے لوگوں کو تم نے جگہ دی, تم نے پناہ دی, تم نے عافیت دی, ورنہ یہ کہیں کے نہیں رہتے تھے, خالی ہاتھ یہ لوگ آئے مکے سے اور تم نے انہیں جگہ دی, اور آج حال یہ کہ تم پر یہ سوار ہونا چاہتے ہیں, تمہاری گردنوں پر بیٹھ کر یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. عبداللہ بن ابئی بن سلول نے اس طرح کی باتیں کہیں, بلکہ جو عربی میں الفاظ اور مخولے کے طور پر اس نے کہا, مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے, کہا کہ ان مسلمانوں کا, مہاجرین کی طرف اشارہ کر کے کہا عبداللہ بن ابئی نے, ان مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے کتے کو اپنی غذا دے دے کر پالو تاکہ یہ کتا کل بڑا ہو کر, فربا ہو کر تمہیں کو کاٹ کھائے. گویا کہ مہاجرین کو اس نے کتے سے تشبیہ دی, اور پھر کہا کہ ان رذیل لوگوں کو ہم مدینہ جانے کے بعد نکال باہر کریں گے. تو اس طرح سے کفار, مہاجرین اور انصار کے درمیان اس نے ایک لڑائی پیدا کرنے کی کوشش کی, اور انصار کو بتایا کہ تم نے احسان کیا ہے مہاجرین پر, ورنہ مہاجرین تو نہتے تھے, خالی ہاتھ تھے. اس طرح سے ان دونوں کے درمیان تفرقہ انگیزی کی انہوں نے کوشش کی. یہ منافقین کبھی مہاجرین اور انصار کی بنیاد پر, کبھی امیر اور غریب کی بنیاد پر, کبھی اعلیٰ اور ادنا کی بنیاد پر, کبھی زبان کی بنیاد پر, کبھی نسل کی بنیاد پر, کبھی رنگ کی بنیاد پر, دنیا کے مختلف حصوں میں, مختلف زمانوں میں یہ مسلمانوں کو پھاڑنے کی برابر کوشش کرتے رہے. اور آج بھی امت مسلمہ اگر اتنے تفرقوں میں بٹی ہوئی ہے تو یقیناً ان منافقوں کی ایک بہت بڑی کوشش ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک ملک جو مسلمانوں کے لیے اسلام کے نام پر لیا گیا, آخر کیا وجہ تھی کہ اسے پھر زبان کے نام پر اس کو توڑ لیا جائے, دنیا میں کتنے ممالک ایسے پائے جاتے ہیں جو اسلام کے نام سے بنتے ہیں پھر آخر پھر مختلف وجہ سے وہ آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں. خود ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ ایک ملک جسے اسلام کے نام سے لیا گیا پھر زبان کے نام سے پھر اس کو توڑا گیا. کمال اتاترک کا نام اگر ہم لیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بھی واقعی مسلمانوں کے اندر دراریں پیدا کرنے, انہیں بانٹنے, عرب سے ٹرک کو یعنی ترکی لوگوں کو عرب نسل سے لڑانے کی اس نے پوری کوشش کی. اذان کو اس نے ترکی میں رائج کیا اور ان کا جو اسکرپٹ عربی کی طرح لکھا جاتا تھا اس کو دہنے ہاتھ سے لکھنے کے بجائے لیفٹ ہینڈ کی طرف سے انگریزی جیسے لکھی جاتی ہے اس طرح سے ٹرکش کا پورا الفابیٹ اس نے مرتب کیا. ہر طرح سے اس نے عرب سے دشمنی مول لی اور عرب اور ٹرکش مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی. یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں بھی اس طرح کے منافقین پائے جاتے ہیں. وہ تفرقہ پیدا کرنے والے منافقین جو آج بھی ٹونیشیا کے اندر, الجیریا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو مختلف طبقوں کے اندر بانٹنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, یہ سب امریکہ اور یہودی کے ایجنٹ ہیں. یہاں قرآن مجید کی عنایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی منافقین کی ایک کیٹیگری یہ تھی جو مسلمانوں کے اندر تفرقہ برپا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. یہ گویا پہلی کیٹیگری ہو گئی. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو اصل میں ان کا اسلام کو اندر سے توڑنا, سبوتاش کرنا تو اصل مقصد نہیں ہے. ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے مفادات کو محفوظ کرنا, اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنا, اپنی دکان کو چمکائے رکھنا, اپنی دنیا اور اس کی تجارت اور اس کے بزنس پر کوئی آنچ آنے نہیں دینا, اور کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ بھی نبھاؤ کیا جائے اور کفار و مشرکین کے ساتھ بھی نبھاؤ کیا جائے, گویا کہ دونوں طرف بین بین چلنے کی یہ لوگ کوشش کرتے تھے. تو یہ ہو گئے اصل میں اعتقادی منافقین میں مفاد پرست لوگ. یہ فکراً کافر ہی تھے, اعتقاداً کافر ہی تھے, لیکن عملاً مسلمان اس لیے بنے تھے تاکہ اپنے مفادات کو محفوظ کر سکیں. فرمایا دیکھیے کہ ایک آیت, آیت نمبر 62 میں, پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے, اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ نہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح, ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. گویا کہ ان کی یہ کوشش تھی کہ کفار سے بھی دوستی گانٹ رکھتے تھے اور مسلمانوں سے بھی دوستی گانٹ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم دونوں سے دوستی اس وجہ سے کر رکھے ہیں تاکہ دونوں کے درمیان موافقت رہے, خلیج وسیع نہ ہونے پائے, دشمنیاں بڑھنے نہ پائے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان محبت باقی رہے. اس طرح کے منافقین کا تذکرہ سورہ نساء میں اسی میں ملتا ہے. گویا کہ یہ لوگ کٹر کافر تھے لیکن ان کا اسلام مجبوری کا اسلام تھا, غرض کا اسلام تھا. اسلام قبول بھی کرتے تو مسلمانوں پر وہ احسان رکھتے تھے, اور جہاد میں جب مسلمان نکلتے تھے تو یہ مسلمانوں کی شکست کے منتظر ہوتے تھے, بلکہ شکست کے لیے یہ لوگ دعائیں کیا کرتے تھے. اور ہمیں معلوم ہوتا ہے تفاصر کے مطالعے سے, جنگ احد کے موقع پر, جنگ احزاب کے موقع پر, جنگ حنین کے موقع پر ان منافقین نے بہت بڑا رول ادا کیا, مسلمانوں کو پست ہمت کیا, مسلمانوں کو گھروں میں بیٹھے رہنے کی تلقین کی. قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہاں تم میں سے کوئی کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے, اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا اور میں ان لوگوں میں شامل نہ رہا, اور اللہ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہوتا ہے اور تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جاتا تو میرا بھی بڑا کام بن جاتا. گویا کہ یہ لوگ جہاد سے منہ پھیرتے تھے, جہاد سے جی چراتے تھے, گھر میں بیٹھے رہتے تھے, اور اگر شہید ہوتے مسلمان تو ان کے گھرانے والوں کو جا کر کہتے, ان کے رشتہ داروں کو کہتے کہ بھائی ہم نے کہا تھا اسی وقت کہ یہ لڑائی, گویا کہ مسلمان جان بوجھ کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں, یقیناً ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہماری تعداد چونکہ کم ہے, کفار کی تعداد چونکہ آج زیادہ ہے, اس نے لڑائی نہیں لڑنی چاہیے تھی, لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عقلی تھی نعوذ باللہ کہ وہ مسلمانوں کو لے کر موت کے منہ میں لے چلے گئے. ہم نے اسی وقت مشورہ دیا تھا محمد صاحب کو کہ مسلمانوں کو آج لڑنا نہیں چاہیے. یہ سورہ اسی نساء میں آپ کو ملے گا. وہ کہتے تھے اگر کوئی جیت ہوتی تو خوشیاں مناتے, اور اگر کوئی نقصان ہوتا تو کہتے یہ سب مصیبت تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی ہے. ان کی پلاننگ کی کمی تھی, ان کی غلطی تھی, لہذا اتنے کم مسلمانوں کو میدان میں نہیں لے جانا چاہیے تھا. یہ جہاد سے جی چرانے کے لیے یہ ہیلے بہانے بناتے تھے, شہدا کے گھر میں جا کر کہتے تھے کہ ماؤں اور بہنوں ہم نے کہا تھا ان تمہارے مردوں سے مت جائیں, لیکن وہ ہماری بات کب مانتے, گئے اور موت کے منہ میں شکار ہو گئے, اس طرح سے وہ کہا کرتے تھے. اور اگر مسلمانوں کو جیت ہو جاتی کہتے کہ بھائی ہم تو آپ ہی لوگوں میں سے شامل تھے, فلاں فلاں مجبوریاں تھیں اس وجہ سے ہم جہاد میں شامل نہیں ہوئے, لہذا ہمارا مال غنیمت ہمیں عطا کرو. یہ کافر تھے اصل میں لیکن مسلمانوں کے اندر اس طرح سے اسلام لے آ کر تفرقہ پیدا کرتے تھے اور ان کو جہاد سے پست ہمت کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ لوگ دراصل اسلام کے غلبے کو دیکھ کر ایمان لے آئے ہوئے تھے, شہادت اسلام کے کلمہ گو ہیں. نمبر ایک. پھر اس میں دو رخ منافقین, اس پر سورہ نساء میں بہت طویل گفتگو ہوئی ہے, اور مجھے معلوم ہے کہ یہ سبجیکٹ بہت ہی ڈرائی سبجیکٹ ہے اور اس پر گفتگو بہت ہی دقیق اور عمیق ہے, لہذا تھوڑا سا آپ صبر کریں, ساتھ دیں, تعاون کریں, تو یہ سبجیکٹ ذرا ہم مکمل کر لیں گے. پھر اس کے بعد اور دیگر سبجیکٹ نماز پر ہے اور پھر جنگ کے احکام پر ہے, اس پر ہم انشاءاللہ کل چلیں گے. اور اگر منافقین کی بحث ختم ہو جاتی ہے تو سورہ نساء میں تقریباً ہم 5-6 رکو مکمل کر لیں گے. یہ دو رخ منافقین کا تذکرہ بھی اس صورت میں بہت طویل کیا گیا ہے. آیت نمبر 72-73 ابھی میں نے تلاوت کی, اس میں بتایا گیا کہ منافقین کی کیا سازشیں ہیں اور ان کا کیا طریقہ ہے. مسلمانوں اور کفار کے درمیان دونوں سے دوستی رکھتے تھے اور سیدھے سیدھے طور پر ایمان لانے کو بے وقوفی سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ تنگ نظری ہے کہ یہ اسلام کا دائرہ کھینچے, یہ کفر کا دائرہ کھینچے, یہ شرک کا دائرہ کھینچے, یہ گویا کہ تنگ نظری ہے. سارے مذاہب صحیح ہیں, جس راستے پر بھی چلیں آپ خدا تک پہنچیں گے. کوئی اللہ کو پوچھتا ہے, کوئی عیسیٰ کو, کوئی فلاں کو, اور کفار مشرکین کی جتنے خدائیں اور دیویاں تھیں ان سب کو کوئی بھی پوچھے لیکن وہ جائیں گے خدا ہی کی طرف. گویا کہ اس زمانے میں ہم جو سیکولر لیڈرز کو دیکھتے ہیں اور وحدت ادیان کا جو نظریہ ہے, یعنی تمل میں ہم کہتے ہیں یم مدم سم مدم, یہی کہا جاتا ہے نا, یم مدم سم مدم, سارے مذاہب ٹھیک ہیں, سب مساوی حقوق رکھتے ہیں, یہ گویا کہ دو رخ منافقین کا طرز عمل اس زمانے میں بھی تھا. وہ کہا کرتے تھے سورہ بقرہ میں دوسرا ہی رکو جب ہم شروع کرتے ہیں, اکثر لوگوں کی یاد ہے سورہ بقرہ کا جو دوسرا رکو ہے الف لام کے پارے میں, یقادون اللہ کیا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین, یقادون اللہ والذین آمنوا وما یقدہم الا انفسهم یجرون. وہ پوری جو طویل آیات ہیں اس میں بتایا گیا کہ یہ لوگ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, حالانکہ نہ یہ مسلمان ہیں بلکہ یہ کافر ہیں, اور صحیح صحیح طور پر ایمان لانے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوفی ہے. مومن بن کر ڈھٹائی کے ساتھ سینہ سپر ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا, اس شریعت کے ساتھ چلنا, یہ بے وقوفی سمجھتے ہیں, اور دونوں مذاہب میں اپنا حصہ بٹورنا ہی یہ عقل مندی کا کام سمجھتے ہیں. سورہ بقرہ میں بہت طویل یہ باتیں ملتی ہیں. اسے صلح کل بھی کہا جاتا ہے, یعنی سب سے صلح کر لیا جائے, صلح کل, سب لوگوں سے, سب جماعتوں سے, سب پارٹیوں سے صلح کر لی جائے اور سب سے دوستی گانٹ لی جائے. اور آج کے سیاسی قائدین بھی بالکل اس دو رخ پن کے منافقین کا ہمیں ان کے اندر ایک تصویر ملتی ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں جائیں گے تو بالکل مسلمانوں کی حمایت میں, مسلمانوں کی ہمدردی میں گفتگو کریں گے. جب جائیں گے شیڈیول کیسٹ کے طبقے میں تو وہاں ان کی ہمدردی میں گفتگو کریں گے, جب برہمین کے کانسٹیٹیوئنسی میں جائیں گے تو وہاں ان کی ہمدردی میں گفتگو کریں گے. گویا کہ سب سے دوستی رکھنا چاہیں گے اور کھلم کھلا اپنا جو نقطۂ نظر ہے, اپنی جو اصلی حیثیت ہے وہ بتانا نہیں چاہیں گے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح کے منافقین پائے جاتے ہیں, اور ان کا خاص طریقہ یہ تھا کہ گھر میں یہ بیٹھتے تھے جہاد کے وقت اور بعد میں بہت ہی میٹھی میٹھی معذرتیں پیش کرتے تھے. کہیں کوئی کہتا تھا کہ ہماری بیوی کی طبیعت صحیح نہیں, کوئی کہتا تھا کہ بچوں کی طبیعت صحیح نہیں, کوئی کہتا تھا کہ کھیتی باڑی کو کوئی نگرانی کرنے والا نہیں تھا, ورنہ ہم بھی جہاد میں تمہارے ساتھ چلتے. اس پر پوری مفصل گفتگو آپ سورہ فتح میں دیکھیں گے, اور سورہ فتح بھی ہمارے مسلمان لوگ, مطلب ہمارے لوگ اکثر اس کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں, جیسے سورہ یاسین, سورہ فتح, سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں. تو سورہ فتح کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دو رکے منافقین کی بہت تفصیلی گفتگو وہاں ملے گی. ان منافقین کی ایک تصویر یہ آیت نمبر 90 میں بتائی گئی, البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں, نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں, اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے, لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. ایک اور انہیں کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 91 میں بتایا گیا, ایک اور قسم کے منافقین تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی, مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکے رکھیں تو وہ جہاں ملیں انہیں پکڑو, مارو, ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تمہیں کھلی حجت دی جاتی ہے. گویا کہ یہ جو منافقین ہیں ان پر انہیں قتل کرنے ان کے خلاف جنگ کرنے کی کھلی اجازت ان آیتوں میں دی گئی ہے. پھر انہیں دو رخ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے بتایا کہ آگے میں تفصیل سے رکھوں گا, یہ دوسری کیٹیگری رہی. پھر تیسری کیٹیگری ان منافقین کی ہے جو حقوق مسلمان کے شکاری ہیں, مسلمانوں سے جو حقوق ملیں گے وہ بالخصوص سے اسلام میں آ چکے ہیں, کفر سے زیادہ دور ہیں, اسلام سے قریب ہیں, لیکن وہ آئے اسلام کے اندر صرف اس لیے کہ مال غنیمت بٹور سکیں. اور یہ مفاد پرستی کے مسلمان ہیں, ان کی نوعیت مسلمان بن کر اسلام کے اندر آنا اور اسلام اور کفار کے درمیان جو کشمکش ہے اس سے اپنے بزنس کو, اپنی تجارت کو بچائے رکھنا. یہ بھی جہاد سے کتراتے تھے اور گھر میں بیٹھ رہا کرتے تھے. حدیبیہ میں جبکہ ایک کٹھن مرحلہ پیش تھا, یہ لوگ جا نہیں سکے, لیکن جب خیبر میں جہاں طویل مال غنیمت ملنے کی توقع تھی تو یہ سب لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ چلنے لگے. تو اللہ کے رسول کو سر فتح میں کہا گیا کہ ان منافقین کو ساتھ لے کر نہیں چلو گے, اس لیے کہ یہ حدیبیہ کے موقع پر جب چل نہیں سکے تو پھر اس خیبر کے موقع پر بھی یہ لوگ چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پھر چوتھی کیٹیگری اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ منافقین ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی عزت, اپنی شہرت, اپنا بلند مرتبہ چاہتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی اسلام کے اندر بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ چار کیٹیگری جو ہے اعتقادی منافقین کی ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد ہم سرسری طور پر آگے بڑھیں گے, اس میں سے عملی منافقین کون ہیں اس کا تذکرہ یہاں کر دیتے ہیں کہ عملی منافقین میں ایک تو شک و ریب میں مبتلا ہونے والے منافقین, انہیں اسلام, ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں, کفر سے بہت دور ہیں, اسلام سے بہت قریب ہیں, لیکن ان کے ذہن میں اسلام کے جو تعلیمات ہیں اس کے بارے میں شرح صدر نہیں ہے. اور آج بھی ایسے منافقین آپ کو ملیں گے جو اسلام کو تو مانتے ہیں, مسلمان ہیں, مسلمانوں کا سا نام رکھتے ہیں, لیکن اسلام میں جو عورتوں کا مقام ہے اس پر انہیں اطمینان نہیں, شرح صدر نہیں. اسلام جو پھیلا تلوار سے پھیلا یہ سمجھتے ہیں, اور مسلمان ہوتے ہوئے خود اس کے خلاف مضامین لکھتے رہیں گے. اسلام میں جو تین طلاق کے مسائل ہیں خود ہی مسلمان آتھرس ہوں گے اور لکھیں گے کہ مسلمان اسلام کے اندر جو تین طلاق کی جو گنجائش ہے اس کو بین کیا جانا چاہیے لیجسلیشن کے ذریعے سے. اسلام نے جو تعدد ازدواج یعنی چار بیویوں کی جو اجازت دی ہے یہ بھی غلط ہے, اور مسلمانوں کو چاہیے کہ کوئی ایسا قانون پاس کریں جس کے ذریعے سے صرف ایک بیوی رکھ سکیں. آج بھی ایسے منافقین پائے جاتے ہیں, اور مختلف آپ لوگ چونکہ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں مختلف میگزین کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ میگزین اٹھا کر پڑھ کر دیکھیے تو ایسے لوگ بہت بھرمار میں ملیں گے جو مسلمان ہیں, اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام پر انہیں شرع صدر نہیں, شک میں, ریب میں, تردد میں وہ مبتلا ہیں, اور شکوک و شبہات میں نہ صرف وہ مبتلا ہیں بلکہ اس کو پھیلاتے رہتے ہیں. آپ کے پاس پیپر کٹنگ ہو تو آپ مختلف مرحلے میں اسی ہندوستان کے اندر جو قریب میں جو بڑے بڑے مسائل اٹھے ہیں اس وقت آپ اٹھا کر دیکھیں, خود مسلمانوں میں سے ایسے قلمکار اور ایسے کالمسٹ ملیں گے جنہوں نے قرآن کی آیت کی غلط تعبیرات پیش کی. شاہ بانو کا جب کیس آیا تو بھی مسلمانوں میں سے ایک گروپ جو جرنلسٹ ہے اس میں سے بہت سے لوگوں نے لکھا قرآن کی آیت کے خلاف, حق میں بھی بہت سے لوگوں نے لکھا. آمینہ کا کیس ہوا تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں ہی میں سے کئی لوگوں نے اس رواج کے خلاف لکھا. سیمینار ایک میگزین آتا ہے اور دلی سے میگزین نکلتا ہے, اس نے دو سال قبل ایک مفصل ایک اسپیشل ایشو نکالا تھا اسلام پر. وہ میگزین اگر کسی کے پاس اٹھا کر پڑھ کر دیکھیں اس میں حالانکہ لگتا ہے کہ اسلام تو اسلام کے حق میں کوئی بات ہوگی, وہ سیمینار میگزین اٹھا کر پڑھیں گے تو اس میگزین کے اندر جتنے مضامین ملیں گے وہ سب مضامین ایسے ہی ملیں گے کہ اسلام کے بارے میں شک, تردد اور ریب کو جو ہے وہاں ہوا دی گئی ہے اور اس کو پھیلایا گیا ہے. تو شک و تردد میں مبتلا ہونے والے منافقین, اس کا بھی اس میں تذکرہ ملے گا. اور پھر ایک آخری کیٹیگری وہ ہے جو عملاً بہت ہی اچھے مسلمان ہیں, نماز کے روزے کے وہ پابند ہیں. اسی صورت میں کل ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا آیتوں کا کہ نماز بھی وہ پڑھیں گے, روزہ بھی وہ رکھیں گے, زکات بھی وہ دیں گے, جہاں تک نرم نرم احکام ہیں قرآن مجید کے اس پر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جب سخت احکامات آ جاتے ہیں تو وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. وہاں اب ان کا ایمان چیخنے لگتا ہے, پکارنے لگتا ہے, اور ان کا ایمان اب وہاں بیٹھنے لگتا ہے. یہ منافقین کی عملی کیٹیگری بتائی گئی, اور یہ آخری کیٹیگری ہے, اور اس کی تعداد زیادہ ہوگی. جہاں نرم اور میٹھے میٹھے احکام ملیں گے اس پر ضرور عمل کر لیا جائے گا, لیکن جہاں سخت احکام ملیں گے, جہاں پتھر کھانے کے احکام ملیں گے اس پر وہ عمل نہیں کریں گے. قرآن مجید میں وہ تذکرہ ملتا ہے سورہ نساء میں, فرمایا گیا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ نماز قائم رکھو, زکات دو اور اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو, یعنی ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے, اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو تو اس پر یہ عمل کیا کرتے تھے, لیکن جو ہی انہیں جہاد کا حکم لکھ دیا گیا تو اب یہ تمہارے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جہاد کا حکم اتنا جلدی کیوں نافذ کر دیا گیا. یہ آیت قرآن میں سورہ نساء میں ملتی ہے کہ یعنی یہ کہ مجھے ایسے منافقین نہیں ہیں جو اعتقاداً منافق کہے جائیں, بلکہ یہ عملاً اچھے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, لیکن یہ اچھے اچھے احکام پر عمل کریں گے, نرم احکام پر عمل کریں گے, لیکن جہاں سخت اعمال احکام آئیں گے, جہاں سختی, محنت, جفاکشی کا مطالبہ ہو, جہاں مال کی قربانی کا مطالبہ ہو, جہاں جان کی قربانی کا مطالبہ ہو, تو پھر یہ گھٹنے ٹیکنے لگتے ہیں. یہ بھی عملی منافقین ہیں, اور اس کا بھی صورت کے اندر تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے. اب قرآن مجید میں ان سے جو برتاؤ کیا جانا چاہیے ان کیٹیگری کی وجہ سے. جو پہلی کیٹیگری ہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ان المنافقین یقادعون اللہ وهم قادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اس سورے کے آخر میں پانچواں پارا جو سورہ پانچواں پارا جو محسنات کا پارا ہے اس پارے کا جو آخری رکوع ہے اس آخری رکوع میں ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا یہ بتا دیا گیا. فرمایا گیا کہ یہ منافقین جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اعتقادی منافقین, یہ منافقین ایسے ہیں جو قیامت کے دن سخت ترین عذاب کا مزہ چکھیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ جہنم کے سب سے نچلے ترین طبقے میں یہ منافقین جائیں گے. تصور کیجئے کفار و مشرکین سے بھی نچلے سطح پر یہ منافقین جائیں گے. اس لیے کہ کافر جب اسلام کی مخالفت میں آتا ہے تو وہ کھلم کھلا آتا ہے, ببانگ دہل آتا ہے, سینہ کھول کر آتا ہے, اعلان کر کے آتا ہے کہ ہم تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, ہم تم پر یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں, ہم تمہارے خدا کو نہیں مانیں گے, تمہارے رسول کو نہیں مانتے, تمہاری شریعت سے ہمیں یہ اعتراض ہے. وہ کھلم کھلا اعتراض کرتے ہیں. ان کے پاس ضمیر نامی کوئی چیز بھی ہوتی ہے وہ ضمیر کو کبھی نہیں بیچتے. ان کا بھی ایک عقیدہ ہوتا ہے, ان کا بھی ایک دین ہوتا ہے, وہ دین کو اپنے عقیدے کو کبھی نہیں بیچتے اور اسی دین پر وہ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. ابو جہل اسی دین پر مرا, ابو لہب اسی دین پر مرا. یہ لوگ اپنے دین پر کم از کم مخلص تو تھے کفر پر شرک پر, لیکن یہ بدبخت لوگ, یہ شیطان لوگ اور یہ ایسے رذیل قسم کے منافقین ہوتے ہیں جو نہ کفر کے ساتھ اخلاص کا برتاؤ کرتے ہیں نہ اسلام کے ساتھ وہ اخلاص کا برتاؤ کرتے ہیں, دونوں کے بین بین چلتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا لا الہ الا اللہ ولا الہ الا, نہ اس جانب پورے ہیں نہ اس جانب پورے ہیں, بلکہ دونوں کے بیچ بیچ میں سے یہ منافقین چلتے ہیں. اور ان کی سزا یقیناً جہنم میں سب سے نچلے ترین طبقے میں نہیں پہنچایا جانا چاہیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ حکم دیا گیا عذاب جہنم کے بارے میں. دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, ان کافروں کو اعتقادی منافقوں کو کبھی دوست نہ بناؤ. گویا کہ ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا حکم دیا گیا, ان کو دنیا میں بھی ہر کام سے, جماعت سے اور مسلمانوں کی پارٹی سے انہیں الگ کر دینا چاہیے, ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ اعتقادی منافقین. اور جہاں تک عملی منافقین ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے, بلکہ یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ عفو درگزر کیا جائے, ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے. میں نے کل کی آیتوں میں تلاوت کی تھی وہ حکم جس میں فرمایا گیا کہ انہیں نصیحت کرو, انہیں قول معروف سے کہو اور انہیں سمجھاؤ, عذاب جہنم سے انہیں ڈراؤ, تبشیر کے ذریعے سے, انذار کے ذریعے سے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرو. سورہ نساء میں آیت نمبر 91 میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. آیت نمبر 63 میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ انہیں سمجھاؤ اور انہیں نصیحت کرو. آگے آیت نمبر 90 یا 91 کے بعد یہ آیت بھی آتی ہے کہ اگر وہ تم سے مدد طلب کریں, اس طرح کے منافقین کہیں پھنس گئے ہو تم سے اگر مدد طلب کریں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ انہیں مدد پہنچاؤ, ان کی ہمت افزائی کرو, انہیں سہارا دو, لیکن ساتھ ساتھ انہیں نصیحت بھی کرتے رہو تاکہ یہ صحیح راستے پر آ جائیں. یہ گویا کہ منافقین پر تفصیلی گفتگو یہاں ختم ہوتی ہے. آخر میں ایک بات یہ عرض کر دیں کہ جہاں تک اعتقادی منافقین کا معاملہ ہے ان کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ ضمیر فروش ہیں, وہ دین فروش ہیں, وہ ایمان فروش ہیں, ان کا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے, وہ انسانیت میں رذیل ترین لوگ ہیں. کافر بھی کسی جگہ اعتبار کے لائق ہو سکتا ہے لیکن منافقین سب سے رذیل ترین لوگ ہیں, اس لیے کہ وہ دو رخے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں, یہاں بھی دوستی بناتے ہیں وہاں بھی دوستی بناتے ہیں اور پیٹ کے پیچھے سے چھرا گھونپنے والے ہیں, لہذا ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. البتہ عملی منافقین کا قرآن نے ایک علاج بتایا, اس پر ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی. نفاق ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج انفاق سے ہے. نفاق کے بعد صرف الف لگانا ہے, نفاق کا علاج انفاق ہے. اور قرآن مجید نے انفاق پر جتنی زیادہ توجہ دلائی ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کوئی صورت غالباً اس سے خالی نہیں ملے گی کہ ہر جگہ مسلمانوں کو انفاق پر ابھارا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال دنیا ہی اصل میں انسانوں کو کبھی کبھی نفاق پر مبتلا کر دیتا ہے اور نفاق میں الجھاتا ہے. یہ مال کی محبت, یہ دنیا کی محبت, اس کی جائیدادوں کی محبت, اپنے بزنس کو, اپنی دکانداری کو چمکائے رکھنے, اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کی جو محبت ہے, اسی وجہ سے آدمی منافق بنتا ہے. تو اس کا علاج بتایا گیا کہ خوب خدا کی راہ میں خرچ کرو. انفاق سے یہ ہوگا کہ مفاد پرستی ختم ہو جائے گی. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی, مفاد پرستی ختم ہوگی, لیکن شک و ریب تو دل کے اندر اور دماغ کے اندر پیدا ہوتا ہے, اس کو کیا کیا جائے؟ قرآن نے کہا کہ جو لوگ انفاق کریں گے ہم انہیں اپنے ان کے ذہن کے اندر ایک چیز عطا کریں گے. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, یہ غالباً سورہ بقرہ میں رکوع نمبر 38 میں 38 رکوع نمبر 38 کے اندر یہ آیت ملے گی کہ انفاق کا ایک اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے ذہنوں کو, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت عطا کر دے ذہن کے اندر تو پھر آدمی کو وہ حکمت پا لینے کے بعد قرآن پر اور شریعت پر کوئی تردد, کوئی شک, کوئی رائے ہرگز نہیں ہوگا بلکہ اسے اطمینان ہوئے گا. اس لیے کہ جسے ہمت مل گئی اسے دنیا کا خیر کثیر مل گیا, اسے بہترین فضل مل گیا. تو انفاق کے ذریعے سے نفاق کی بیماری کا علاج ہے, مفاد پرستی کا بھی علاج ہے, اور پھر جو ذہن کے اندر شک اور تردد پیدا ہوتے ہیں ان تمام کا علاج بھی انفاق کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کے ہر ہر قسم اور ہر ہر کیٹیگری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نفاق کی بیماری کو دور فرمائے, اور کسی بھی درجے میں اگر ہمارے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی نفاق گھر کر گیا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احساس و شعور عطا کرے اور اسے جلد از جلد اپنے سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس بیماری کا علاج تلاش کرنے اور اپنے آپ پر اسے لاگو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين, والحمد لله رب العالمين.